بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
سامعین، وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ عالمی خبریں لے کر قائم رضوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے سرکاری دورے پر تہران پہنچے، جہاں انہوں نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات و گفتگو کی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے عمان کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دعووں کے جواب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کا دو روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد ایران کے سرکاری دورے پر تہران پہنچے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے تہران پہنچنے پر ایران کے وزیر داخلہ نے ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا، جس کے بعد سعد آباد کمپلیکس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے تہران میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ ہمراہی کر رہے ہیں۔ استقبالیہ تقریب کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے سربراہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تہران کے دورے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کی تقویت اور دو طرفہ تعلقات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے حالیہ ہند و پاک کشیدگی کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے مثبت کردار کی تعریف کی اور کہا کہ ایران پاکستان کا ہمسایہ دوست ملک ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی اور عالمی حالات تو واقعات خاص کر کے فلسطین اور غزہ کے تعلق سے مواقف یکساں ہے اور پاکستان ایران کی پرامن جوہری سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی پاکستان کو اپنا برادر ہمسایہ ملک قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی روابط اور تجارت کے فروغ پر زور دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی معاہدوں کو عملی جامہ پہنائے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ شہباز شریف کے زیر قیادت پاکستان کا یہ اعلی سطحی وفد اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے کے بعد آذربائیجان اور تاجکستان کا بھی دورہ کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے عمان کی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام کے حوالے سے بالواسطہ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں اور فریقین نے مذاکراتی عمل کو مثبت اور امید افزا قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ حالیہ مذاکرات میں عمان کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ یوم افریقہ کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے کہا کہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حالیہ مذاکرات میں عمانی فریق نے راہ حل کے طور پر کچھ تجاویز پیش کی ہیں تاکہ مذاکرات میں موجود رکاوٹیں دور کی جا سکیں اور ان تجاویز پر فی الحال غور و خوض جاری ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی ثالثی میں بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور فریقین کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں منعقدہ ایک اعلی سطحی میٹنگ میں واضح کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی دو طرفہ معاہدے کا نتیجہ ہے جس میں کسی تیسرے فریق کا کوئی بھی کردار نہیں تھا۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان دعووں کے جواب میں آیا ہے جس میں انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں اپنی انتظامیہ کی ثالثی کا کریڈٹ لیا تھا۔ بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں کے وزرائے اعلی اور نائب وزرائے اعلی کی میٹنگ میں نریندر مودی نے آپریشن سندور کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا یہ بیان اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کئی مواقع پر یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کی انتظامیہ نے تجارت کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہند و پاک فوجی کشیدگی کو حل کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پورا معاملہ حل کر لیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کاروبار کے ذریعے ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی حکومت نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی گولہ باری کو روکنے کے لیے مداخلت کی۔ ہندوستان کے ساحل کے قریب خطرناک کیمیکل لے جانے والا ایک بحری جہاز ڈوب گیا۔ لائبیریا سے تعلق رکھنے والا بحری جہاز جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرلا کے قریب سمندر میں غرق ہو گیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ڈوبنے والے جہاز میں 640 کنٹینر لدے ہوئے تھے، جن میں سے 12 کنٹینرز کیلشیم کاربائٹ کے شامل تھے۔ ڈوبنے والے جہاز کو 24 رکنی عملے کو بچا لیا گیا ہے، جس میں روس، یوکرین، جارجیا اور فلپائن کی شہریت رکھنے والے افراد شامل تھے۔ بھارتی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ جہاز کا نام ایم ایس سی ایلسا تھا اور یہ 184 میٹر طویل تھا جو کوچی سے وزیجم پورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے ایک بار پھر مزاحمت کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے مزاحمت کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم مزاحمت اور آزادی نے لبنان کو خطے اور عالمی سطح پر سر بلند رکھا ہے۔ اس دن نے لبنان کو کمزوری کی حالت سے طاقت کی طرف منتقل کیا اور لبنانیوں کو عزت و وقار اور خود مختاری کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت جاری ہے جو ایک انتخاب ہے اور ایک قوم کے ارادے کی نمائندگی کرتی ہے۔ فلسطین میں مزاحمت نے ایک انقلاب برپا کیا اور دشمن کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ بہادر اور قابل فخر قوم جو دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، اپنے بچوں کو عزت کا درس دیتی ہے اور ذلت کو قبول کرنے یا ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت یقیناً کامیاب ہوگی اور اپنے مقاصد حاصل کرے گی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ مزاحمت عوام اور اس پر یقین رکھنے والوں کا انتخاب ہے اور رہے گا۔ لبنان کے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کی حالیہ تقریر سے اس ملک کے اندرونی دشمن اور صہیونی حکومت تل ملا اٹھے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے خطاب میں خطے سمیت عالمی طاقتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ مزاحمت مضبوط اور طاقتور ہے۔ خطاب میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں شکست دے دی ہے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ ہم میدان میں واپس آئیں گے اور پوری دنیا مزاحمت کی طاقت کا مشاہدہ کرے گی۔ ادھر حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود صہیونی حکومت نے ایک مرتبہ پھر جنوبی لبنان کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی افواج نے جنوبی لبنان میں ایک ڈرون حملے میں موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم از کم ایک عام شہری زخمی ہو گیا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب خطے میں پہلے ہی سے کشیدگی جاری ہے اور اسرائیلی اقدامات کو بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا ہے۔ مالٹا نے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق یورپی ملک مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا نے آئندہ مہینے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالٹا کے وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان ایک سیاسی تقریب کے دوران کیا گیا، جس میں انہوں نے مقامی اور عالمی مسائل پر بات کی اور غزہ میں جاری انسانی بحران پر خاص توجہ دی۔ مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا کا کہنا تھا کہ انسانیت سوز المیے پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازعے پر 20 جون کو ہونے والی اقوام متحدہ کانفرنس کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ مالٹا پچھلے سال اپریل میں فلسطین کو اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت دینے کے حق میں سیکورٹی کونسل میں ووٹ دے چکا ہے، تاہم ابھی تک اس نے باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر یہ زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ جوز میوائل نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے کوششوں کو متحرک کرنا ہے، ایک ایسی جنگ جس نے غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ ہم دو ریاستی حل کی جانب تحریک کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے خلاف موجودہ جنگ کا اس پٹی کو ایک بڑے قبرستان میں تبدیل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ جوز مینوئل نے زور دیا کہ یورپی یونین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات انسانی حقوق کے احترام پر مبنی ہونے چاہیے، ہمیں غزہ کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج جو کچھ کر رہی ہے اسے روکنے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ مزید ممالک کو فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں دو ریاستی حل اور ایک مکمل خود مختار پائیدار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرنی چاہیے. عالمی برادری کے تمام ارکان فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں. شہید آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی پہلی برسی کی مناسبت سے منعقدہ تقریبات کے سلسلے میں ان کی صاحبزادی سیدہ ریحان سادات رئیسی آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں. موصولہ رپورٹ کے مطابق شہید آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی صاحبزادی سیدہ ریحان سادات رئیسی نے قرآن و اہل بیت علیہم السلام اکیڈمی اور جامعہ عروۃ الوثقی کے زیر اہتمام الگ الگ کانفرنسوں سے خطاب کیا. سیدہ ریحانہ سادات رئیسی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے عظیم والد کی شہادت، ان کی دینی و سیاسی خدمات اور امت مسلمہ کے لیے ان کے فکری اور نظری پیغام پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ شہید رئیسی نے ہمیشہ اسلامی وحدت، مظلوموں کی حمایت اور عالمی استعمار کی مخالفت کا علم بلند رکھا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا. تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا. تو ہر ایک چیز میں ہے سنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا. دادگر تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا. تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا. یہ زمین کو یہ بحروں پر، یہ فلک پہ تارے سر بسر، یہ زمین یہ بحروں فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہر رے، تیری ہم دے پاک میں ہم نوا، یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام شمسی جو جل جلوگر ہے نظام شمسی جو جلوگر ہے، یہ تیری شان میں مدحا خوان ہے ظہور تیرا، یہ برملا شان میں مدحا خوان ہے ظہور تیرا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔ عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوستوں اور بھائیوں کی ملاقات دل کی تراوت اور نورانیت کا باعث اور عقل و درایت کے اضافے کا سبب بنتی ہے، خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز سامعین، فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
امام محمد تقی علیہ السلام 10 رجب المرجب سن 195 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی امامت و رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ لوگوں میں بے حد محبوب تھے، آپ نہایت ہی سخی تھے، اسی لیے آپ جواد یعنی سخی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کا گھر ضرورت مندوں کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور جو لوگ ہر طرف سے نا امید ہو جاتے تھے ان کی امیدیں آپ ہی کے در سے پوری ہوتی تھیں۔ آپ کے زمانے میں اسلامی مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا، اس امر نے خود مختلف علوم کی نشر و اشاعت کی راہ ہموار کی، اور مسلم اور غیر مسلم دانشوروں کے درمیان بحث و مباحثے کی روش کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل تھا. آپ کا وجود معاشرے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس یادگار کے طور پر ہمیشہ مؤثر اور مفید رہا. آپ اعلیٰ اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور غیر الہی نظریات کو پھیلنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے تھے. مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کی. مامون کا مقصد یہ تھا کہ ان سے پیدا ہونے والا بچہ پیغمبر اسلام اور امام علی علیہ السلام کی نسل سے ہو تاکہ اس سعادت پر افتخار کر سکے. کتاب الارشاد میں شیخ مفید علیہ رحمہ کے نقل کرنے کے مطابق مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی شخصیت اور اپنے شوق کی وجہ سے اپنی بیٹی کا عقد امام علیہ السلام سے کیا تھا. البتہ بعض محققین کا ماننا ہے کہ اس شادی کا مقصد سیاسی تھا. من جملہ ایک مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے امام علیہ السلام اور شیعوں سے آپ کے رابطے کو کنٹرول کرے یا خود کو علویوں کا چاہنے والا پیش کرے اور انہیں اپنے خلاف قیام سے روک سکے. مامون کے قریبی بعض عباسیوں نے اس شادی کے خلاف اعتراض کیا. انہیں ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت عباسیوں کے ہاتھ سے نکل کر علویوں کے ہاتھ میں چلی جائے، جبکہ اس شادی سے امام علیہ السلام کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی دوسری زوجہ سمانۂ مغربیہ تھی. وہ ایک کنیز تھی جنہیں خود امام علیہ السلام کے حکم سے خریدا گیا تھا. امام علیہ السلام کی تمام اولادوں کی والدہ سمانۂ مغربیہ ہی تھی. شیخ مفید علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی چار اولادیں تھیں: امام علی نقی علیہ السلام، حضرت موسیٰ مبرقہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ اور امامہ علیہ السلام. البتہ بعض راویوں نے آپ کی بیٹیوں کی تعداد حکیمہ، خدیجہ اور ام کلثوم کے نام سے تین بتائی ہیں. بعض منابع میں آپ کو جواد کے لقب سے ملقب ہونے کا سبب آپ کے جود و سخاوت کو قرار دیا گیا ہے. اس خط کے مطابق جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے آپ کو خراسان سے ارسال فرمایا تھا، آپ زندگی کے ابتدائی برسوں سے سخاوت و احسان میں زبان زد اور معروف و مشہور ہو چکے تھے. جس وقت آپ کے والد ماجد خراسان میں تشریف فرما تھے، اصحاب آپ کو ذیلی دروازے سے خارج کرتے تھے تاکہ آپ کا سامنا دروازے پر جمع محتاج افراد سے کم تر ہو. اس روایت کے مطابق امام علی رضا علیہ السلام نے آپ کو خط تحریر کیا اور فرمایا کہ ان لوگوں کی باتوں پر عمل نہ کرنا جو اصلی دروازے کے بجائے ذیلی دروازے سے خارج ہونے کا مشورہ دیتے ہیں، اور جب بھی گھر سے باہر نکلنا چاہو تو اپنے ہمراہ کچھ درہم و دینار ضرور رکھنا، اور جو بھی تم سے سوال کرے اسے کچھ ضرور عطا کرنا. اسی طرح سے امام علی رضا علیہ السلام نے آپ سے اپنے قریبی رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی سفارش کی تھی. مشہور مورخ باقر شریف قرشی نے آپ کو اپنے زمانے کا عابد ترین و خالص ترین شخص شمار کیا ہے اور کثرت سے نافلہ نماز پڑھنے والا قرار دیا ہے. ان کے بقول امام جواد علیہ السلام اپنی نافلہ نماز میں ہر رکعت میں حمد کے بعد 70 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرماتے تھے. اس روایت کے مطابق جسے سید ابن طاؤس علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے، جب بھی قمری مہینہ شروع ہوتا تھا آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد صدقہ دیا کرتے تھے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام انسان کی برتری کو علم کے ذریعے سے قرار دیتے تھے، نہ کہ حسب و نسب سے. آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، شرفا میں شریف ترین فرد وہ ہے جس کا شرف علم کے ذریعے ہو. آپ معاشرے کے نچلے طبقات سے تعلق رکھنے والوں من جملہ غلاموں پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کرتے تھے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں متعدد مرتبہ مامون عباسی کے بعض درباری فقہا کے ساتھ مناظرے کیے. منابع تاریخی کے مطابق ان میں سے بعض مناظرے مامون و معتصم کے درباریوں کی درخواست پر اور امام علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے کیا گیا تھا، حالانکہ اس کے نتائج حاضرین کے استعجاب و تحسین کا باعث بنتے تھے۔ تاریخی مصادر میں امام جواد علیہ السلام کے 9 مناظروں اور گفتگو کا تذکرہ ہوا ہے، جن میں 4 بار یحییٰ بن اکثم کے ساتھ اور 1 بار قاضی القضات بغداد احمد بن ابی داود کے ساتھ ہونے والا مناظرہ شامل ہے۔ عباسی حکومت نے آپ کو 2 بار بغداد احضار کیا۔ پہلا سفر مامون کے زمانے میں بہت زیادہ طولانی نہیں تھا، مگر دوسری مرتبہ معتصم کے طلب کرنے پر آپ بغداد میں وارد ہوئے اور اسی سال 30 ذی‌قعدہ کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جسد مطہر کو مقبرہ قریش کاظمین میں آپ کے جد امجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی، اس اعتبار سے آپ شہادت کے وقت جوان ترین شیعہ امام تھے۔ اور لیجئے اب سماعت فرمائیے ایک داستان۔
تمام فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 برس کی تھی، ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہاں خلیفہ مامون کی سواری دکھائی دی۔ سب لڑکے ڈر کر بھاگ گئے، مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبزادے، جب سب لڑکے بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے بے ساختہ جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا، جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ ڈرتا۔ نیز میرا حسن ظن ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ مامون کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھا، اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا، باز نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب ہوا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے موجود تھے۔ لڑکے مامون کی سواری دیکھ کر پھر بھاگ گئے، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بدستور سابق وہیں کھڑے رہے۔ جب مامون آپ کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا، بے شک آپ علی ابن موسیٰ رضا کے فرزند ہیں۔ پھر ان کو اپنے ساتھ لیتا گیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ایک بار پھر فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 خرداد، 29 ذی قعدہ اور 27 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ذی قعدہ سن 220 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سن 195 ہجری قمری میں مدینے میں ہوئی تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ اسلامی تہذیب و تمدن کا سنہری دور تھا۔ علم کے تشنا افراد حصول علم کی غرض سے دور دور سے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے نہ صرف مختلف مذاہب کے دانشوروں سے بحث و مناظرہ کیا، بلکہ عباسی حکمرانوں کی انسان دشمن اور عوام مخالف پالیسیوں کا بھی پردہ چاک کیا۔ ظالم و جابر عباسی حکمران آپ کی ذات کو ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور آخرکار عباسی حکمران معتصم نے زہر دے کر آپ کو شہید کروا دیا۔ چھ خرداد سن 1328 ہجری شمسی کو ایران کے معروف ادیب، محقق اور مورخ علامہ قزوینی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں ہی اپنے والد ملا عبد الوہاب کی کوشش سے، جو خود بھی ایک دانشور اور اہل قلم تھے، علم کلام اور ادب کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کی۔ علامہ قزوینی نے اپنی حیرت انگیز علمی صلاحیت کی بنا پر بڑی تیزی سے علمی مدارج طے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے یورپی ممالک کا سفر کیا اور وہاں آرٹ اور فلسفے کے بنیادی اصولوں کے بارے میں تحقیق کی۔ ایران کے ادب اور ثقافت کے میدان میں ان کی اہم ترین خدمات میں یورپ کے عجائب گھروں میں موجود فارسی کے قلمی نسخوں اور نقول اور تصویر تیاری قابل ذکر ہے۔ علامہ قزوینی نے جن کتابوں کی تصحیح کی ہے اور ان پر حاشیہ لکھا ہے، ان میں 20 مقالوں میں شاہنامے کا مقدمہ، مرزبان نامہ، دیوان حافظ اور تاریخ جہاں گشائے جوینی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خرداد سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے معروف ماہر نفسیات، محقق اور مصنف ڈاکٹر علی اکبر سیاسی نے 96 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فرانس چلے گئے تھے اور 1309 ہجری شمسی میں پیرس کے سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے تھے۔ ڈاکٹر علی اکبر سیاسی مختصر عرصے کے لیے وزیر خارجہ اور وزیر ثقافت کے عہدے پر بھی تعینات رہے۔ انہوں نے سن 1321 سے 1333 ہجری شمسی تک تہران یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر خدمات انجام دی۔ اس دوران انہوں نے تعلیمی اور تربیتی میدان میں کافی اہم اور مفید کام کیے۔ اقوام متحدہ کے منشور کی تدوین اور منظوری نیز یونیسکو کی بنیاد رکھے جانے میں ڈاکٹر علی اکبر سیاسی نے ایران کی نمائندگی کی تھی۔ ان کی پہلی تالیف کا نام علم النفس یا جدید نفسیات ہے، جو 1317 ہجری شمسی میں شائع ہوئی۔ ان کی دیگر کتابوں میں تربیتی نفسیات، مبانی فلسفہ اور علم اخلاق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔
27 مئی سن 1837 کو الجزائر کے وطن پرست سردار امیر عبد القادر الجزائری اور حکومت فرانس نے امن معاہدے پر دستخط کیے۔ امیر عبد القادر نے 1832 میں الجزائر پر فرانسیسی فوج کے حملے کے بعد جارے افواج کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا۔ ان کی یہ جدوجہد برسوں جاری رہی۔ بعد ازان وہ اپنے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ الجزائر کے مجاہدین آزادی میں شامل ہو گئے۔ 1837 میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد الجزائر کے اکثر علاقوں سے فرانس کا تسلط ختم ہو گیا۔ ستائیس مئی سن 1910 کو جرمنی کے مشہور ماہر جراثیم اور ٹی بی کے بیماری کے اسباب کا پتہ لگانے والے معروف ڈاکٹر رابرٹ کوخ کا 67 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے شعبہ طب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بہت سے امراض جیسے ہیضہ، اینتھریکس اور ٹی بی کے اسباب کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا۔ سن 1882 میں ٹی بی کے جراثیم دریافت کرنے میں کامیابی انہوں نے حاصل کی۔ رابرٹ کوخ نے اپنی تحقیقات کے سلسلے میں جنوبی افریقہ، مصر اور ہندوستان کا بھی سفر کیا۔ انہوں نے ملیریا اور چند دیگر امراض کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ سن 1905 میں رابرٹ کوخ کو طب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ستائیس مئی سن 1926 کو ہسپانوی اور فرانسیسی سامراج نے مراکش کے علاقے ریف کے مسلمانوں کی تحریک کو کچل کر اس علاقے پر مکمل طور سے قبضہ کر لیا۔ اس تحریک کے قائد عبد الکریم ریفی نے برسوں تک ہسپانوی سامراج سے جنگ کی اور اس عرصے میں انہوں نے قابل ذکر کامیابیاں بھی حاصل کیں اور مملکت ریف کے نام سے حکومت بھی قائم کر لی۔ ہسپانوی فوج کے خلاف عبد الکریم ریفی کی کامیابیوں نے فرانسیسی فوج کو وحشت زدہ کر دیا تھا۔ فرانسیسی افواج جو 1924 کے اوائل میں اس علاقے میں داخل ہوئی تھی، سر انجام دو سال کی سرتوڑ کوششوں کے بعد ہسپانوی فوج کی مدد سے ریف کے مسلمان عوام کی تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران جارے سامراجی قوتوں نے مل کر ریف کے علاقے میں عوام کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ اس حملے کے دوران عبد الکریم ریفی سمیت تحریک کے اعلیٰ رہنماؤں کو گرفتار کر کے دور افتادہ مقامات پر جلا وطن کر دیا گیا اور یوں ریف کے علاقے کے عوام کی سامراج مخالف تحریک ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ ستائیس مئی سن 1332 کو مشہور مورخ ابن خلدون کی ولادت ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن اور کنیت ابو زید تھی۔ ابن خلدون نے کم سنی میں ہی قرآن کریم، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، ادب اور تاریخ میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ ان کی مشہور تصنیف تاریخ ابن خلدون ہے جو انہوں نے اپنے وطن تیونس سے دور مصر کی سرزمین پر تحریر کی تھی۔ ابن خلدون کا 16 مارچ سن 1406 کو انتقال ہوا اور انہیں قاہرہ میں دفن کر دیا گیا۔ تامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے،
جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قبی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما جو نبیوں کے خاتم ہیں، اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر، میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔ Thank you.